الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم رواه النسائي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته رواه البيهقي قابل احترام دوستو بزرگو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے اور اسلامی سال مکمل ہوتا ہے ذوالحج پر یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض جس دن آسمان اور زمین اللہ نے پیدا فرمائے اسی دن یہ طے کر دیے کہ سال کے 12 مہینے دونوں نظام اللہ تعالیٰ کے چلائے ہوئے شمسی قمری نظام لیکن منہا اربعۃ حرم اس میں 4 مہینے ہیں جو بڑے حرمت والے احترام والے ہیں آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ترتیب کے ساتھ 3 مہینے ہیں ذی قعدہ ذی الحج اور محرم اور ایک درمیان کا مہینہ ہے رجب یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے قابل احترام اس میں ایک مہینہ ہے محرم اسلام سے پہلے بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا ویسے اگر دیکھا جائے ہر مہینے کے نام کی ایک معنویت ہے اس مہینے کے پیچھے اس کی تاریخ ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ نام محرم ہے صفر ہے ربیع الاول ہے لیکن اس کی ابتدا ہے اس سال کی محرم الحرام سے قریش عرب جو ہے اس کا احترام کرتے تھے خاص طور پہ 4 مہینے جب آتے تو اپنی لڑائیوں کو اپنے اختلافات کو اپنے جھگڑوں کو بند کر دیتے تھے اور عام طور پر انسان اس موقع پر بڑے امن کے ساتھ سفر کرتا تھا تو اسلام سے پہلے بھی یہ مہینے قابل محترم سمجھے جاتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیسا عجیب نظام بنایا کہ جب سال کو مکمل فرمایا تو ذوالحج کے مہینے سے مکمل فرمایا ذوالحج کا مہینہ حج کا مہینہ عرفہ کا مہینہ قربانی کا مہینہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی قربانی یاد آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظیم الشان قربانی ہے جو گزرا ہوا مہینہ ہے وہ قربانی یاد دلاتا ہے پوری امت کو پوری انسانیت کو اور ایسی قربانی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین. ایک ہے کہ اسٹوڈنٹ ایگزام لکھنے کے بعد کہہ دے کہ بڑا بہت بڑا بہت ہی کٹھن امتحان تھا، بڑا سخت امتحان تھا، اور ایک اللہ خود کہہ دے، ممتحن خود کہہ دے، ایگزام دینے والا خود کہہ دے بلاء المبین، تو اندازہ لگائیں کتنا بڑا امتحان ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ بہت بڑا امتحان ہے، اللہ نے ان کا جملہ نقل نہیں کیا، خود ممتحن اللہ امتحان لے رہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر ایک کو امتحان سے گزرنا ہے. ہاں، دنیا دار المحن، امتحان کی جگہ ہے، کوئی بیماریوں کے ساتھ، کوئی خوف کے ساتھ، کوئی بھوک اور پیاس کے ساتھ، مختلف حالات میں گزر رہا ہے، امتحان اس کا ہو رہا ہے. جو جس درجے کا ہوتا ہے اس درجے کا امتحان اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے اونچی شخصیت، مقام اور مرتبہ بہت بلند، اتنا اونچا مقام اور مرتبہ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام. اس لیے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو نمرود نے ان کو ان کے جسم سے لباس اتار دیے. تو صحابی نے پوچھا، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج سے پہلے بھی انہیں لباس پہنایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، سب سے پہلے قیامت کے دن جسے جوڑا پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ نے اس مہینے کو مکمل، اس سال کو مکمل فرمایا قربانی کے مہینے سے، اور سال کی ابتدا ہو رہی ہے قربانیوں سے. تو یہ جو سال ہے بدل رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں حدیث میں ایک بڑا عجیب اشارہ ہے، جو حدیث ہم بارہا پڑھتے ہیں اس فضیلت کے بارے میں، کہ ویسے محرم کا جو مہینہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا. رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے. فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں ایک عجیب روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. سوچیں، بڑا عبادت کا جو نظام اللہ تعالیٰ ہمیں دیے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب ہے. مثلا ہم وضو کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو اس کے حتیٰ کہ کلی کرنے پر، ناک میں پانی ڈالنے پر، جو منہ کے اندر، جو ناک کے نتھنوں کے اندر سے جو گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر وہ وضو مسلمان اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، حضرات محدثین کہتے ہیں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وضو کا عمل ایک ایسا ہے کہ وہ گناہ معاف کر رہا ہے صغیرہ. لیکن اس وضو کے درمیان اگر وہ معافی مانگ لے، کیونکہ کبیرہ کے لیے معافی شرط ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے رزق میں برکتیں دے دے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، وہ معافی مانگ رہا ہے. اب پورا پاک صاف ہو کر جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک ایک عمل پر، ایک ایک رکعت اور رکوع اور سجدے پر اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. پاک صاف وضو بنفس نفیس ایک صغیرہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ، اور پھر اس پہ اگر ہم ان مسنون دعاؤں کے ساتھ اگر اس وضو کو کر لیں اس کے اندر، تو یہ جو عمل ہے عاشورے کا جو روزہ ہے، بس اس دن کا روزہ رکھنا یہ گزشتہ سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اور حضرات محدثین فرماتے ہیں اس میں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے گزشتہ سال کو پلٹ کر دیکھے تو اسے اپنی نیکیاں بھی نظر آتی ہیں اور اس کو اپنے گناہ بھی نظر آتے ہیں. نیکیاں، پچھلے سال ہم نے بہت سے اچھے کام اللہ کی توفیق سے کیے، بہت سے کیے، آدمی سوچے تو سوچتا رہے کہ کتنے نیکیاں، لیکن عمل کو دیکھنا اور دیکھ کر عمل پہ فخر کرنا اس وقت موقع نہیں ہے. یہ موقع نہیں ہے کہ پچھلے سال کو دیکھو کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. ہاں اگر وہ اعمال سامنے آ رہے ہیں تو شکر کر لیں، وہ اعمال صاحب، لیکن اصل کیا ہے؟ جو پچھلے سال جو کوتاہیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، جو نافرمانیاں ہوئیں، ان کو یاد کر کے توبہ کرنے کا وقت ہے. اور اس میں اشارہ ہے کہ اس دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فصم المحرمہ، اس دن کا روزہ رکھو اس لیے کہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین. وہ دن ایسا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اگر تم بھی اس دن اگر روزہ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی بھی توبہ یعنی تمہاری توبہ بھی قبول فرمائیں گے. تو اس دن کا روزہ ہمیں یہ اشارہ کر رہا ہے کہ گزشتہ سال ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، جو ہم سے لغزشیں ہوئیں، ان کی ہم معافی مانگیں، اور آئندہ کیا کرنا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ جب بھی سال مہینہ شروع ہوتا تو چاند دیکھ کر دعا پڑھتے اور اللہ سے مانگتے کہ اے اللہ، دیکھیں نیا دین تو نہیں آئے گا، دین مکمل ہو چکا ہے، دین تو مکمل ہو گیا، لیکن اللہ سے نیا ایمان مانگنا، نیا ایمان تجدید ایمان، تجدید توبہ، تجدید ایمان، تجدید توبہ یہ مطلوب ہے، اور خاص طور پر چاند کے بدلنے کے وقت. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ محدثین فرماتے ہیں چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنا، اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ بھئی اب جو مہینہ جو سال تمہارے سامنے آ رہا ہے، اب تجدید ایمان کرو، اب تجدید توبہ کرو، اللہ سے جددو ایمانکم. کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، برتن پر زنگ لگ جاتا ہے، صفائی کی چیزیں ہیں، کپڑا پرانا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اس کو پانی سے، صابن سے میل کچیل کو دور کریں گے. تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو نیا اور تازہ کرو. صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، توبہ کی تجدید کریں؟ آپ نے فرمایا بقول لا الہ الا اللہ، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے سامنے اللہ کو یاد کر کے، اس کی بڑائی کو، اس کی قدرت کو کہہ کر ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. تو دو باتیں ہو گئیں، ایک بات گزشتہ اس دن روزہ رکھنے پر اپنے گزشتہ سال کے گناہوں کو دیکھ کر معافی مانگنا، ترغیب ہے کہ اللہ معاف کریں گے، اور آئندہ رمضان، آئندہ جو سال آ رہا ہے اس میں ایک نئی امید، ایک نئی امید کے ساتھ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈائری جو ہوتی ہے جس میں آدمی سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن کا نظام لکھتا ہے، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو مجھے یہ کام کرنا ہے، فلاں تاریخ مجھے وہاں یہ کمٹمنٹ ہے میرے ڈائری میں، تو آدمی طے کرے کہ یہ سال کے 12 مہینے ہیں، یہ مہینہ مجھے اس مہینے میں محنت کر کے اپنے اس گناہ کو چھوڑنا ہے، ربیع سفر کا مہینہ ہے، مجھے اس گناہ سے توبہ کرنی ہے، توبہ تو کرنی لیکن اس گناہ کو چھوڑنے کی خاص محنت مجھے کرنی ہے. ربیع الاول کا مہینہ آئے، سوچے کہ مجھے اس گناہ کو خاص محنت کر کے اپنے اندر سے نکالنا ہے. یعنی یہ جو ہے یہ تجدید ہے، تجدید توبہ ہے. ورنہ اگر ہم پلٹ کر دیکھیں ہمارے زندگی میں کتنے سال آتے گئے چلے گئے، 29 گیا، 30 آ گیا، 30 گیا، 21 بھی آ جائے گا، یعنی ایک بعد دیگر جو ہے سال بدلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آدمی کے اندر کیا ترقی ہوئی، ہمارے اعمال میں کیا ترقی ہوئی، ایک جائزہ ہے. تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عاشورے کا جو روزہ، عاشورہ 10ویں دن کو کہتے ہیں، اور یہ عاشورے کا جب نام آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہنوں میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک قربانی اور ان کی بہت ہی اونچی شہادت ہمیں یاد آتی ہے. یہ واقعی بہت بڑی اونچی شہادت ہے، لیکن اس تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی اس لیے وہ دن مشہور ہے، اس کی فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے. عاشورہ اصل میں پہلے سے اس کی فضیلت چلی آ رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی تاریخ میں ہونی ہے. ہاں، لیکن کیا ہے یہ تو پہلے سے اس کی فضیلت. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں تین قبائل تھے, بنو قینقاع, بنو نظیر, بنو قریظہ, بڑے بڑے یہودیوں کے قبائل, اور آپ کو اندر سے ایک چاہت تھی, ایک طلب تھی کہ کس طرح یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں. آپ نے بڑی تدبیریں کی, اب اندر کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھوں, شاید یہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں. تو آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھی 16-17 مہینے, لیکن وہ لوگ بجائے آپ کی طرف متوجہ ہونے کے اور پلٹ گئے, کہنے لگے دیکھو ان کو ہماری طرف آنا پڑا, اور چند دن میں پورا آ جائیں گے, اور چند دن میں. تو بات کہ 16-17 مہینے گزر گئے جب بات نہیں بنی, اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اب آپ رخ کر لیجئے بیت اللہ کی طرف, حرام کی طرف. جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں یہودی یہ قبیلے والے عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ اللہ, تو یہودی کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن, آج کے دن ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. کہ کیا نعمت ہے؟ کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اسی لیے شریعت موسوی کے اندر اس روزے کا خاص اہتمام تھا کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن, یہ احسانات ہم نے تم پر فرمائے اسی دن, اور مقابلے پر آنے والے فرعون اور فرعونیوں کو ڈبو دیا. تو ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس انعام پر روزہ رکھا کرتے تھے, تو ہم بھی ان کی اتباع میں رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو سب سے زیادہ مستحق ہوں اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا اس عمل کو اپناؤں. چنانچہ آپ نے فرمایا, آپ اس دن آپ نے اہتمام سے فرمایا, مدینے کی گلیوں میں کہلوا بھیجا کہ جو صبح سے کچھ نہ کھایا ہے وہ بس روزے کی نیت کر لیں, اتنا اہتمام. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں اگر میں رہوں تو میں اس کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا لوں گا تاکہ مشابہت نہ رہے. عبادت میں مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی تو چلے جائے کہ معاشرت اور دوسری چیزوں میں کیسے پسند ہوگی. تو یہ تاریخ جو ہے نا عاشورے کی اس سے جڑی ہوئی ہے. چنانچہ بڑے بڑے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن پورے فرمائے ہیں. لیکن دوستو کیا ہے, ہمارے جو دین کی بنیاد ہے وہ کتاب اور سنت ہے. کسی بھی عمل کی فضیلت, کسی بھی دین کی فضیلت, یہ ثابت ہوگی قرآن اور سنت, کتاب اور سنت سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی عمل کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ہم جو ہے حدیثوں کو بنا بنا کے پیش کریں. جہاں پہ لوگوں کو بہت بڑا دھوکہ ہوا اور اس معاملے میں بڑی غفلت اور کوتاہی جو ہوئی ہے, وہ کسی عمل کو, کسی شخصیت کو اور کسی دن کو بڑا بنا کر دکھلانے کے لیے لوگوں نے حدیثوں کو گھڑ دیا. اور ایسے حدیثیں گھڑتی ہیں, موضوعات جو کہتے ہیں کہ گھڑی ہوئی حدیثیں. ایک آدمی تھا, وہ حدیثوں کو گھڑ گھڑ کے پیش کیا کرتا تھا. ایک محدث نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کا ڈر خوف کچھ نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ کسی طرح عمل پر آئیں, حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے. کتاب اور سنت یہ بنیاد ہے ہمارے پاس عمل کی طرف دعوت دینے کے لیے, عمل کی طرف بلانے کے لیے. چنانچہ اس معاملے میں جو مستند احادیث ہیں, محرم کا مہینہ فضیلت کا مہینہ ہے, اللہ نے اپنی نسبت اسے دی ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے کے روزوں کی فضیلت ہے, خاص طور پہ 10ویں محرم کے روزوں کا اہتمام ہے. گزشتہ سال کے گناہوں کے معافی ہونے کا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے جو احسان فرمایا, انہوں نے اس کی شکر میں جو روزہ رکھا, یہ بھی حدیث میں ثابت ہے. بلکہ ایک روایت ایسی ہے جو حضرات محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کو نقل کیا, لیکن امانت کے ساتھ اس کی سند پر کلام کر کے بتایا کہ اس کی سند میں ضعف ہے, لیکن حدیث موضوع اور من گھڑت نہیں ہے. من گھڑت نہیں ہے لیکن ضعیف ضرور ہے. لیکن دوسرے محدثین نے اس کو کیا, اس پر کلام کر کے اس کو پیش کر، اور ضعیف حدیث احکامات میں قابل قبول نہیں. ہاں فضائل میں اس کو لیا جاتا ہے، جیسے کون سی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورا اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ رواہ البیہقی. وقال البیہقی، بیہقی امام بیہقی، یہ جو ہے نا انسائکلوپیڈیا ہیں حدیثوں کا، ایسے اونچے درجے کے محدث امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم سوچ نہیں سکتے. حضرت لکھتے ہیں ہذہ الاسانید و ان کانت ضعیفہ، اگرچہ کہ سند میں اس میں ضعف ہے لیکن بہت سی سندوں کے ساتھ جب ایک حدیث جب آتی ہے تو کیا ہے لکھا ہے کہ اذ ضم بعضها الى بعض اخذت قوتا، ایک ہی ضعیف حدیث مختلف سندوں کے ساتھ جب آتی ہے تو اس میں ایک قسم کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ قوت اس میں پیدا ہے، وہ کون سی حدیث ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر دسترخوان میں وسعت کرے گا عاشورے کے دن، اللہ تبارک و تعالی سال بھر اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائیں گے. لیکن اس کے برخلاف شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدث ہیں، ہمارے کتب خانے میں ایک کتاب ہے سال کے 12 مہینوں کے فضائل پر، اس پر حضرت نے بڑا بہت ہی عجیب و غریب کام کیا ہے. ایک طرف سارے صحیح حدیثوں کو جمع کر دیا، اور ایک طرف اسی مہینے کے یا دنوں کے فضائل کی جو من گھڑت حدیث ہے اس کو بھی جمع کر دیا، بتا دیا دیکھو یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں یہ روایتیں مستند ہیں اور یہ روایتیں بھی ہیں من گھڑت ہیں. سفر یہ مہینے اس کے بارے میں، اور یہ رجب یہ مہینے اس کے فضائل پر جو ہے نا یہ مستند ہیں، اور بقیہ جیسے بہت سی احادیث محرم کے بہی بارے میں اتنی من گھڑت ہیں، اتنی بےہودہ، اتنی کہ آدمی جو ہے سوچ نہیں سکتا. حضرت امام حضرت رضی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور پھر دوسری چیزوں پر کہ سرما لگانا، خوشبو لگانا، یہ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخشی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ہاں یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن ہمیں یہاں کیا دیکھنا ہے، ہمارے لیے ایک پیغام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال کو مکمل کیا قربانی پر، ذوالحج کے مہینے پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر، اور اس سال کو ابتدا فرمایا محرم کے مہینے سے، اور محرم کے مہینے میں بھی کیا ہے ایک تاریخ ہمیں جو ہے نا کیا ہے قربانی کی. ایک قربانی کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. بڑی کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک ورق جو ہے قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک ورق. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی کہ عاشورہ حضرت امام حسین، جیسے ہی عاشورے کا دن آئے لوگ جو ہے بس اس دن غم سوار کر لیتے، حالانکہ شریعت میں کیا ہے غم کسی مصیبت پر، کسی کی جدائی پر یا کسی کے انتقال پر غم کرنا یہ اس کی اجازت ہے، غم پالنا اس کی اجازت نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے، غم کرنا، غم پالنا. غم کرنا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹے سے بیٹے حضرت ابراہیم، آپ کے ہاتھ میں ان کا انتقال ہوا. اندازہ لگاؤ باپ کے بیٹے، باپ کے ہاتھوں بیٹے کا انتقال ہو. لیکن آپ کیا کہہ رہے تھے؟ العین تدمع والقلب تحزن، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے. لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار نے ہمیں سکھایا. کیا سکھایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں خوشی اور غم اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ جو نماز ہمیں دی گئی ہے نماز کے ذریعے سے یہ مزاج بنایا جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا. انسان کا مزاج، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، واپس سے باہر ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کیسے ہوگا. یعنی اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب کوئی نعمت، خوشحالی، کوئی دنیا اس کے سامنے آتی ہے، منوعا اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے. یہ دونوں الا المصلین، آگے فوراً فرما دیا نمازی ایسے نہیں کرتے. نماز کے اندر سے یہ مزاج آدمی اپنے اندر پیدا کرے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے دل میں یہ استعداد پیدا ہو کہ میں جب کوئی مصیبت کوئی حال مجھ پر آئے تو اس کو برداشت کرنے کی استعداد میرے دل میں پیدا ہو، اس کو استعداد اندر پیدا کرنا ہے. اسی لیے استعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. حالات پر آدمی صبر کرے، صبر کرے، لیکن صبر اسی نماز سے پیدا ہوتا ہے جس نماز میں خشوع ہے. اور خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جو نماز میں یہ کھڑے ہو کر سوچے میری نماز قیامت میں اللہ کھولیں گے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہوں، نماز میں کھڑ کر یہ سوچے گا تو اس کی نماز میں خشیت پیدا ہوگی. اور یہ نماز میں خشیت کا پیدا ہونا اس کے اندر سے یہ صفات پیدا کرے گا. ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس جنازے کی جو وارث تھے وہ اس کیفیت کے ساتھ جا رہے تھے کہ اپنے کپڑوں کو انہوں نے اوپر کے کپڑوں کو نکال دیا اور چادریں جو ہے نا اوپر سے ڈال لی تھی. ایک غم کا ایک طریقہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا میں ان میں سے نہیں ہوں. ایک حدیث میں تو صاف فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، ہم میں ان میں سے نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گریبانوں کو چاک کرے. یہ ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا غم کو. اور لیکن اسی لیے تعزیت بھی اصل جو مسنون ہے وہ تین دن ہے. ہماری کمیونٹی میں اگر کسی کے ہاں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کسی کا انتقال، کسی کے رشتہ دار ہو جائیں، تعزیت تین دن ہے. چوتھے دن اجازت اسی کو ہے جو باہر مسافر تھا. اور وہ جو آدمی ہے اس آدمی کو بھی اجازت نہیں ہے جو والی ہے. بیوی ہے اس کا الگ حکم ہے کہ وہ عدت گزارے، اس کے علاوہ تین دن تک سوگ، اس کے بعد اپنے کام میں لگو. ایسا نہیں کہ آدمی غم کو پالے، غم کو لے کے بیٹھ جائے. خدا نخواستہ جنوری کی پہلی تاریخ کو اگر کوئی بیمار ہوا، اس کا کوئی آپریشن ہوا، اب آئندہ سال جنوری کی پہلی آئے گی تو کیا وہ اپنے آپ کو اس طرح کر لے گا کہ نہیں بھائی گزشتہ سال میں بیمار ہوا، مجھے آپریشن ہوا تھا تو مجھے بھی تھوڑا سا غم منانا ہے؟ نہیں. تو بہرکیف عاشورہ ایک مستقل، ایک فضیلت والا دن ہے، انعام والا دن ہے. اور اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی غم کرے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا، وہ مجھے عرض کرنا ہے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ تاریخ جو ہے اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے، لیکن اسلامی سن جو شروع ہوتا ہے وہ اس زمانے میں رواج نہیں تھا. سن عام الفیل، عام الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ اتنا مشہور ہو چکا تھا، اس بنیاد پر عرب جو ہے نا وہاں سے اپنا سن شروع کرتے تھے اور قریش اسی کو لے لی، اور پھر یہاں تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہی چلتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک پر اللہ نے بات ڈالی کہ اب مسلمانوں کا کوئی سن ہونا چاہیے، اب کیا کریں. صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہاں اب سوچو کون سی چیز ایسی ہے پوری اسلامی تاریخ کے اندر جو ٹرننگ پوائنٹ ہے. پوری حضرات صحابہ اکرام کے مشورے سے اتفاق طے ہوا کہ اصل جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اور پوری دنیا کے اندر جو انقلاب کی بنیاد پڑی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کی ہجرت پر پڑی. لہذا ہم اسی لیے ہجرت، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہجرت ہے. اور ہجرت کے معنی اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے ہر چیز کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے اس کو چھوڑ دینا، ہجرت. اور اس پر وعدے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، بہترین رزق اللہ تمہیں دیں گے. ایسا عمل کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں اولئک هم الصادقون، سچے ہیں. ایک جگہ فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، مغفرت بھی اور عزت بھی بہت بڑی، اور ہوئی ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو صحابہ اکرام نے کیا کیا، مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، ہم جو ہے نا اس کو بنیاد بنائیں گے. تو لہذا ہجرت، تاکہ ہر مسلمان جب سال بدلے، محرم کی پہلی تاریخ اور اس میں جب سن بدلتا ہے تو فوراً اس امت مسلمہ کی سب سے بڑی جو قربانی ہے ہجرت کی قربانی کو یاد کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو فرمائی تھی کیسے فرمائی تھی، ذرا ہم سوچتے رہیں کیسے آپ نے اس دین کے لیے آپ نے اپنے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑا. تھوڑا سا آگے جا کے کہنے لگے تو کتنا پیارا، کتنا بہترین، یہ لوگ نہ نکالتے تو میں نے نکال، میں یہاں سے نہیں نکلتا. ہر آدمی کو وطن سے محبت ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ہجرت میں ایسا روب اللہ نے رکھا ہے، ایسا روب کہ جب مسلمان اجتماعی طور پر ہجرت کیے تو مشرکین مکہ کے دل میں ایک خوف طاری ہو گیا، بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں. کسی نے کہا نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، کسی نے کہا قتل کر دو، پتہ نہیں کسی نے کہا شہر سے در بدر کر دو. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک اصول ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اس کو اگر محاورے میں اگر کوئی سمجھنا چاہے اتنا سمجھ لے، سورہ فاطر کی آیت ہے، جو آدمی دوسروں کو گرنے کے لیے گڑا کھودے گا اللہ پہلے اسے گرائیں گے. مکر ہمیشہ لوٹ کر آدمی کی طرف آتا ہے کرنے والے، مکر جو ہے نا سامنے والے کی طرف نہیں جاتا، لوٹ کر اسی کی طرف آتا ہے. چنانچہ کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ سیرت میں مشہور ہے، آپ نے امانت کی ترتیب بنائی اور آپ وہاں سے سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر پہنچے. ایک ایک ہجرت کے واقعے کو ہم اہتمام سے بیٹھ کے پڑھیں، ایک ایک چیز کہ کیسے اس کے اندر ہمارے اندر اسباق ہیں، کیسے پیغام ہیں، کیسی ہمارے لیے اس میں اسوہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے سنایا اللہ کا حکم کہ ابو بکر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کا رفیق بن سکتا ہوں، فرمایا ہاں، رونے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے اپنے ابا کو اس سے زیادہ خوشی میں روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دو اونٹنیاں بہترین اس کی پالی ہیں آج آپ کی خدمت میں. آپ نے فرمایا نہیں، میں خریدوں گا. آپ نے خریدا، حالانکہ اس وقت پیسہ نہیں تھا. آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ایک اونٹنی میں لیتا ہوں اور اس کا جو معاوضہ، اس کی جو قیمت ہے میں تمہیں ادا کروں گا. اور پھر آپ نے ترتیب بنائی حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر میں کہ ہم وہاں قیام کریں گے، تم خبر لاتے رہنا اور کھانا پہنچاتے رہنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عریقت کے ساتھ ان کو رہبر بنا کر وہاں سے سفر کیے. اور وہاں کہاں پر، ایک بڑی پیاری بات یاد آئی، دیکھیں غار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار کے اندر. مشرکین مکہ اعلان کر چکے ہیں پورے علاقے میں کہ جو بھی نعوذ باللہ آپ کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام دیں گے. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے سراقہ ابن مالک پہنچ گئے، سراقہ ابن مالک، اور پہنچ گئے. اگر وہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیتے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں وہ ہم دکھ جاتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پردہ کیے ہوئے ہیں، وہ ہم نے دیکھ نہیں سکتے. حتیٰ کہ ایک مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ غار پر جو ہے مکڑیوں نے جالا تن دیا ہے، حالانکہ مکڑی دنیا میں سب سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سب سے کمزور چیز کے ذریعے سے جو مثال دی ہے مکڑی سے دی ہے. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اس کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کی حفاظت اللہ کی قدرت دیکھو کس چیز سے کر رہے ہیں. اللہ کی قدرت ہے کہ جب اللہ کسی چیز پر حکم دے دیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے نا بڑی سے بڑی طاقتور بن جاتی ہے. بتا رہے ہیں کہ دیکھو مکڑی کے جالے کے ذریعے سے ہم نے ان کی حفاظت کی, حالانکہ مکڑی کا جالہ سب سے کمزور کمزور. تو بہرکیف یہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں, صحابہ کرام ہجرت فرمائیں, عورتیں ہجرت فرمائیں, ان کی ہجرت اتنی بنیاد پڑی کہ, اور یہ ہجرت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہاں مدینے میں ان کا استقبال ہو رہا ہے, سب کے لیے گھر بنے ہوئے ہیں, پانی کا انتظام نہیں, کھانوں کا انتظام نہیں. یہ صحابہ پہنچے ہیں تو ایسی بخار مدینے کی آب و ہوا ایسی خراب تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچے روتے تھے بخار سے, اس کی تکلیف سے روتے تھے, اور سب دیکھ رہے. پانی کی کمی دور فرمائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مال سے. خیبر فتح ہوا تو کچھ مال آیا, پھر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے خواب دیکھا اور آپ کو بتایا کہ میں نے دیکھا کہ مدینے سے کوئی عورت بھاگی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بلائیں وبائیں تھی اس شہر کے اندر اللہ نے اس کے ذریعے سے بھگا لیا, ابھی اس میں خیر ہی خیر ہے اس شہر کے اندر, اور ایسا خیر کہ دجال بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ. ایک ہی بعد دیگر حالات بننے لگے, خوشگوار ہونے لگے. تو دوستو سب سے بڑی جو بنیاد ہے یہ مسلمان کی زندگی میں جو دین آیا, جہاں پورے عالم اسلام میں جو دین پھیلا, وہ ہجرت سب سے بڑی بنیاد ہے. تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ اسلامی سن جب بدلتا ہے, آتا ہے نیا سال, جب ہم ڈیٹ کے ساتھ ہم سن بدلتے ہیں, فوراً ہمیں ہمارے ناکابر اور اسلاف کی قربانی یاد آنی چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے اللہ کے دین کے لیے جو قربانی دی ہے وہ ہجرت کی قربانی دی, اور وہ ہم سے بھی مطالبہ کرتی ہے. اور وہ ہجرت کیا ہے؟ آدمی ہر زمانے میں ہجرت ہے, ہجرت کے معنی چھوڑ دینا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ کا نام رکھا دار الہجرتی والسنہ, دار الہجرتی والسنہ, یہ ہجرت کا گھر اور سنت کا گھر. جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہیں اس کو چھوڑو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لینے کا یہ شہر. جو کچھ معاملات, معاشرت, اخلاق, عقائد, عبادات, ہر وہ چیز جو اسلام کے خلاف ہے چھوڑ کر آنے کا گھر, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کی تعلیمات کو لینے کا گھر. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کو مکمل فرمایا قربانیوں کے ساتھ, اور سال کو ابتدا فرمایا قربانی کے ساتھ, اور وہ قربانی ہے حضرات صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ذریعے سے. تو ہم اس چیز کو یاد کریں, اور یاد کر جو ہے نا اپنے سال کی ابتدا کرنا ہے. تو اللہ سے دعا کریں, یہ جو حدیثیں ہم پڑھی ہیں ان حدیثوں میں سب سے پہلے حدیث کیا ہے کہ محرم کا مہینہ, اس مہینے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے, اس میں روزہ رکھنا, اور خاص طور پر دسویں تاریخ کا روزہ. دسویں تاریخ کا روزہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس انعام کے شکر میں رکھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو لیا, اور ہم ان کی اتباع میں ہم اس کے عمل کو کرتے ہیں, اور اس پر یہ انعام کہ گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, اور ہم گزشتہ سال کے گناہوں کو دیکھ کر اور ہم اللہ سے توبہ کرنا, استغفار کرنا, اور آئندہ سال اب ہم شروع کر چکے ہیں, چاند بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ ابھی, تو ہم کیا کریں, اللہ سے مانگیں اے اللہ آئندہ سال ایک نئی امید, ایک نئے ایمان, ایک نئے ارادے کے ساتھ میں اس سال کو شروع کروں گا, اور ایک چیز میں اپنی زندگی سے نکال کر میں تیرا خاص, تیرا نیک بندہ بننے کی کوشش کروں گا. جس عزم کے ساتھ اگر ہم شروع کریں, یہ چاند جو ہے محرم کا ہمارے لیے سلامتی کا اور خیر کا ذریعہ بنے گا. اور جو یہ نیت کریں سب کے لیے اللہ تعالیٰ, بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو پورے عالم انسانیت کے لیے, امت مسلمہ کے لیے خیر کا, سلامتی کا ذریعہ فرمائیں. اور عاشورے کا دن آئے تو اہتمام سے روزہ رکھیں. کیسے روزہ رکھیں؟ عاشورے کا روزہ جو ہے اس کی تین ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب ہے کہ 9, 10, 11. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عاشورے کا روزہ رکھنے کا سب سے افضل طریقہ 9, 10, 11. نہیں تو 9 اور 10. پھر تیسرے نمبر پر 10 اور 11. یہ تین ترتیب ہیں عاشورے کا روزہ. 9, 10, 11 یہ سب سے افضل ہے. اگر 3 دن رکھ سکتے ہیں 3 دن ہم رکھیں. اور دوسری ترتیب ہے 9 یا 10. تیسری چیز ہے کہ 10 اور 11. بعض فقہ کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ 10 اور 11 گیارہویں تاریخ کا روزہ نہیں ہے, گیارہویں کا روزہ نہیں ہے, لیکن حضرات فقہا کا اس میں جمہور کا جو مسئلہ ہے یہی ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کے ساتھ, 9 اگر روزہ نہیں رکھ سکا 10 کو 11 کے ساتھ ملا لے. ہمارے قریب زمانے کے مشہور محدثات مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف الحدیث میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں, اصل میں وہ مشابہت کی وجہ سے فرمایا گیا تھا, وہ تشبہ اور مشابہت ختم ہو چکی ہے. اگر کوئی مسلمان صرف 10ویں کا بھی اگر رکھ لیتا ہے تو وہ کیا ہے, وہ کوئی خلاف نہیں ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا کہ آئندہ اگر میں ہوں تو 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں, تو اس کی حدیث میں لکھا ہے کہ صرف 1 دن کا روزہ مکروہ تنزیہ ہے, لیکن علت چونکہ ختم ہو گئی لہذا وہ چیز بھی ختم ہو گئی. لیکن کوشش کریں 3 یا کم از کم 2, آخری درجے میں کم از کم 10 یا 11. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے, پوری امت کے لیے یہ سال خیر کا, برکت کا ذریعہ فرمائے. ایک نئے ارادے کے ساتھ کہ ہم اس سال کیا کرنا ہے, آدمی پلان بنائے, آدمی سوچے, ترتیب بنائے. ہاں ترتیب بنائے. ہمارے سامنے ایک مقصد ہو, ہمارے سامنے ایک مقصد ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے. کیونکہ زندگی کیسے گزر رہی ہے, کیسے گزرتی چلی گئی, یہ سال ہے, اس سال مجھے کیا کرنا ہے, اس مہینے میں, آئندہ مہینے میں, عمل کے اعتبار سے, دین کی محنت اور اس کے کام کے اعتبار سے, امت مسلمہ اور انسانیت کے فائدے کے لیے اعتبار سے, ہر اعتبار سے, اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اندر کی ترقی اور اندر کی روحانیت کو بڑھانے کے لیے بھی مجھے کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں ایک ترتیب بنا کر, پلان بنا کر, اللہ سے مدد مانگ کر ہم قدم اٹھائیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے. فی جوف اللیل, جوف اللیل کہتے ہیں درمیانی رات, رات کے درمیانی حصے میں. جس طرح رات کی نماز فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز ہے, اس طرح رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ عاشورے کا روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ, اے اللہ گزشتہ زندگی میں جو نافرمانیاں ہوئیں, جو کوتاہیاں ہوئیں, اے اللہ جانے انجانے میں, رات اور دن میں, اے اللہ ہر گناہ کو, ہر گناہ سے اللہ میں معاف فرما. اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما. اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما. اے اللہ غفاری کا, ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کی, پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے, ایک نیا سال دوبارہ زندگی میں تو نے ہمیں عطا فرمایا. اے اللہ اس, اے اللہ اس ماہ مبارک کو, اس کی چاند کو ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے, اے اللہ پورے امت مسلمہ, اے اللہ مسلمان ملکوں کے لیے, پورے عالم انسانیت کے لیے, اللہ خیر کا, ہدایت کا, رشد کا, کامیابی کا, امن کا, عافیت کا, حفاظت کا ذریعہ فرما دے. ہر قسم کی تباہی, بربادی, ہر قسم کی, اے اللہ حادثات, ہر قسم کی پریشانیوں, مصیبتوں سے اللہ حفاظت کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ, یا اللہ خیر کے فیصلے فرما, خیر کو متوجہ فرما, خیر کو متوجہ فرما. صحت اور عافیت اور صحت و سلامتی نصیب فرما. تجدید ایمان کرنے کی, تجدید توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ, اے اللہ ایک ایک زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر تیرے دین پر چلنا، تیرے دین کی محنت کرنا آسان فرما، غفلت میں، گناہوں میں، نافرمانی میں لگنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، حفاظت فرما ہمیں اللہ، ہمارے دوستوں میں، ہماری کمیونٹی میں جو بیمار ہیں سب کو صحت عافیت عطا فرما یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حلال پاکیزہ رزق کی برکتوں کی زندگی نصیب فرما یا اللہ، اللہ عافیت عطا فرما، کشادگی عطا فرما، سہولت اور آسانی عطا فرما اے اللہ، ہمارے جو کام اے اللہ رکے ہوئے ہیں اللہ اپنے کرم سے پورا فرما یا اللہ، ہماری جائز تمناؤں کو اپنے کرم سے پورا فرما اے اللہ، ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت